जो काम भी करो वो बराए खुदा करो, जो काम भी करो वो बराए खुदा करो, नियत हर एक काम में उर्बो रिजा करो, नियत हर एक काम में उर्बो रिजा करो, जो काम भी करो खाते हुए शूर में रज़ाकियत रहे, खाते हुए शूर में रज़ाकियत रहे, खाते हुए शूर में रज़ाकियत रहे, करते हुए नज़ारे साकी पिया करो, करते हुए नज़ारे साकी पिया करो, जो काम भी करो वो सो जाओ लेके जलवे, इसमें उम्मीद को सो जाओ लेके जलवे, इसमें उम्मीद को सो इसमें उम्मीद को मुही के जात पाक के सदते उठा करो, मुही के जात पाक के सदते उठा करो, जो काम भी करो वो तखलीक़ कायनात के असरार जान कर, तखलीक़ कायनात के असरार जान कर, तखलीक़ कायनात के असरार जान कर, हक की रिजा के वास्ते शादी किया करो, हक की रिजा के वास्ते शादी किया करो, जो काम भी करो वो पहनो तो इसलिए के पहनने का हुक्म है, पहनो तो इसलिए के पहनने का हुक्म है, पहनो तो इसलिए के पहनने का हुक्म है, और साथ साथ दीदे नवाजिश किया करो, और साथ साथ दीदे नवाजिश किया करो, जो काम भी करो वो दाएं से दोत हाथ को बाएं खबर न हो, दाएं से दोत हाथ को बाएं खबर न हो, दाएं से दो तो हाथ को बाएं खबर न हो, दाएं से दो तो हाथ को बाएं खबर न हो, देना हो गर किसी को तो ऐसे दिया करो, देना हो गर किसी को तो ऐसे दिया करो, जो काम भी करो वो लिल्लाहियत खुलूसो मोहब्बत से काम हो, लिल्लाहियत खुलूसो मोहब्बत से काम हो, लिल्लाहियत खुलूसो मोहब्बत से काम हो, नामो नमूद सुमा रिया से बचा करो, नामो नमूद सुमा रिया से बचा करो, ऐसे जियो के तुम पे फरिश्ते पढ़े दरूद, ऐसे जियो के तुम पे फरिश्ते पढ़े दरूद, ऐसे जियो के तुम पे फरिश्ते पढ़े दरूद, अल्लाह भी दरूद पढ़े यूं मरा करो, अल्लाह भी दरूद पढ़े यूं मरा करो, अल्लाह के अल्लाह के वास्ते ही किसी के बनो गुलाम, 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 मखदूम भी खुदा के लिए ही बना करो, मखदूम भी खुदा के लिए ही बना करो, जो काम भी करो वो बराए खुदा करो, नियत हर एक काम में क़ुर्ब व रिज़ा करो, जो काम भी करो वो बराए खुदा करो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ابھی آپ حضرات نے عصر کے بعد ایک چھوٹا سا سبق سماعت فرمایا تھا اور غالب گمان یہی ہے کہ آپ حضرات کو وہ چھوٹا سا سبق یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ نجات کا مدار کتنے چیزوں پر ہے، جو لوگ مغرب میں نہیں آئے ان کو بھی سنائی دینا نا مغرب سے پہلے۔ نجات کا مدار کتنی چیزوں پر ہے، کیا کیا؟ ماشاء اللہ، علم، عمل، اخلاص، اس پر مدار ہے نجات کا انسانوں کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس عمل نہیں ہے، جس کے پاس اخلاص نہیں ہے، اس کے پاس نجات کا سامان نہیں ہے، فوراً ٹٹول کے دیکھنا شروع کر دے گا یہ ہے سرمایہ میرے پاس یا نہیں ہے۔ دوسری چیز اپنا اور اپنے مولا کا تعارف کے سلسلے میں اللہ جل شانہ کے بہت سارے اسماء و صفات میں سے پانچ کا ذکر آپ کے سامنے آیا تھا، جس کے ذریعے سے کم از کم ابتدائی طور پر سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ حق تعالیٰ کون ہے، کیا ہے۔ ایک ہے خالق، دوسرے ہیں مالک، تیسرے ہیں حاکم، چوتھے ہیں رب، پانچویں ہیں معبود۔ یہ پانچ اعتبارات بھی سب کو یاد ہو گئے ہوں گے نا، تقریر سننے تو نہیں آئے نا یا تم لوگ، یاد کر لینا چاہیے ان چیزوں کو، خالق، مالک، حاکم، رب، معبود۔ اور اس کے بالکل برعکس جو صفات آتی ہیں وہ صفات ہماری ہیں، یعنی ہم مخلوق ہیں، مملوک ہیں، محکوم ہیں، مربوب ہیں، عابد ہیں۔ تو پوچھیں آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، بولے تو یہ بولنا، میں لائق، فائق، یہ وہ نہیں بولنا، کسی کی زبان پہ نہیں آنا، جی میں اتوں کو پالتا ہوں، اتوں کو پالتا ہوں، ہے نا۔ مربوب ہے نا، اپن پالنے والا تو رب ہے، رب تو اپن ہے نہیں، میری انہوں سننا، انہوں سننا، سب سننا، یہ نہیں بولنا، سب بھی سننا، میں بھی سننا، ان کی سننا، یہ رہنا، ہے نا۔ سمجھتے کہ حاکم وہ ہے، اپن کیا ہے، محکوم ہے، وہ چیز میری، یہ چیز میری، وہ چیز میری، یہ چیز میری، دس چیزاں، بیس چیزاں، پندرہ، پچیس چیزاں، سو چیزاں، ہزار چیزاں، یہ میرے میرے بول رہے ہیں، اب سے کیا کریں گے، میرا کیا بھی نہیں ہے بولنا۔ سمجھتے کہ میں کسی کا ہوں، میں ہی جب کسی کا ہوں تو میرا اپنا کیا ہے، میں تھا ہی نہیں، انہوں نے مجھے بنایا، میں مخلوق ہوں، مملوک ہوں، محکوم ہوں، مربوب ہوں، اور ان تمام چیزوں کو ماننے کے سبب سے ان کے خوشنودی کے اعمال میں لگا رہنا میری ذمہ داری ہے، اس جہت سے میں عابد ہوں۔ یہ سبق سنانے کو چھوٹا ہے، سمجھانے کو ذرا لمبا ہے، سمجھنے کو اس سے لمبا ہے، اور گننے کو اس سے لمبا ہے۔ ایک ہوتا ہے سننا، دوسرا ہوتا ہے گننا۔ ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پہلے سننا پھر گننا، یوں بولتے تھے، سنی ہوئی بات اب اس کو مسلسل زندگی کو اس کے مطابق بنانا، بناتے رہنا، اس کو کہتے ہیں گننا۔ اب معزز دوستو، ابھی آپ نے ایک نظم سنی حضرت شیخ المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی، ابھی آپ حضرات نے ایک نظم سنی، کھانے کا اس میں تذکرہ، پینے کا اس میں تذکرہ، پہننے کا اس میں تذکرہ، شادی کا اس میں تذکرہ، किसी को कुछ देने का उसमें तस्करा, गुलाम बनने का तस्करा, मखदूम बनने का तस्करा, ये सब आपने सुना ना। अब ऐसा कौन कर सकता है भाई? ऐसा तो वही कर सकता है जिसके दिल पे दिमाग पे अपना रब छाया हुआ जी, जिसके दिल में रब बसा हुआ, जिसको अल्लाह से इस दर्जे ताल्लुक हो, हमेशा हर हाल में उसकी तवज्जो उसी तरफ रहती हो। इसी वास्ते जिक्र के मराहिल में एक मरहला वो भी बुजुर्गों ने बयान फरमाया कि इतना ज्यादा आदमी अल्लाह की याद में लगा रहे कि अब गैर के दिल में आने की गुंजाइश न रहे, खल्क से नजर आदमी की हट जाए। उसके लिए पहला जो एतबार है खालिकियत का, उसे जरा तवज्जो गौर से दिल दिमाग में बिठाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी आदमी को कोई मामूली सी जरूरत पेश आ गई, दूसरे साहब ने उसकी वो जरूरत पूरी कर दी, एक तरह का ताल्लुक हो जाता, नहीं हो जाता उस आदमी से। जरा बड़ी जरूरत किसी की पेश आ गई, मसलन 10-20 हज़ार के खर्चे की नौबत आ गई, किसी साहब ने कहा कि परेशान होने की बात नहीं है, ले जाओ मेरे पास, उससे ताल्लुक और बढ़ जाता, नहीं बढ़ जाता। किसी का मसला दिल के वालों के खराब होने का बन गया, अब उसने कहा कि साहब ये 3 लाख 4 लाख 5 लाख का मसला है, नहीं करे तो जान जाने का डर है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? किसी साहब को मालूम हुआ, उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, ये मेरे पास से 5 लाख ले जाओ। हम ऐसे घराने से वाकिफ हैं कि ऐसे ही एक साहब के इलाज के लिए दिल के एक साहब ने 1 लाख रुपये दिए, तो इलाज हुआ, सेहतमंद हो गए, साल 2 साल के बाद में मुलाकात हुई, तो बोले कि हम जिंदगी भर आपको एहसान नहीं बोल सकते। अब किसी ने 4-5 लाख रुपये से किसी की मदद कर दी, उससे ताल्लुक बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मोहब्बत बढ़ेगी, अहमियत आएगी, ताल्लुक कायम हो जाएगा। और किसी को आपने देखा कि वो तो ऐसा सखी ऐसा दाता है कि एक मर्तबा गए उसने ज़रूरत पूरी की, दूसरी मर्तबा गए ज़रूरत पूरी की, तीसरी मर्तबा गए ज़रूरत पूरी कर दी, 10 दफ़ा गए, 20 दफ़ा गए, 50 दफ़ा गए, लेकिन वो कह रहा है कि मैं आपकी खिदमत ही मेरी सआदत, वो खिदमत करता चला जा रहा करता चला जा रहा, तो वो आदमी दिल पे दिमाग पे उसके सवार हो जाता, नहीं हो जाता? उसके दिल पे उसके दिमाग पे उसके ख़ानदान वालों के दिल दिमाग पे सवार हो जाता, हमेशा उसका ख्याल, हमेशा उसका ख्याल। कैसा अजीब आदमी है भाई, बहुत कम ऐसा आदमी कभी देखने को मिलता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो ऐसी सूरत में ये अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो करना, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक बनाने वाले हक ताला है, रुआ रुआ पैदा करने वाले अल्लाह ताला है, इतना अच्छा शक्ल सूरत ढांचा बनाने वाले हक ताला है, और इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर इसे बहुत ही अजीम शान बनाया गया है, और हर हर पीस इसका गैर मामूली कीमती है। सब पैदा करने वाले हक ताला है, बना देने के बाद उन्होंने इसमें रूह डाल दी, अभी चलता फिरता इंसान बन गया। बना देने के बाद में ऐसा नहीं था कि इसको और किसी चीज की जरूरत नहीं थी, और हजारों चीजों की इसे जरूरत थी, इसके कल पुर्जे सही काम करना, अंदर हर एक को उसके काम पे लगा दिया, पानी छानने का काम, खून बनाने का काम, खून छानने का काम, खून पहुंचाने का काम, ये सब अंदर है ना मिशनरियाँ सबके हैं, नहीं मेरे से हैं ये मशीन है कल पुर्जे परवरदिगार आलम ने बनाए, काम पे लगा दी। اس کو ہوا کی ضرورت تھی, بغیر قیمت کے دے دی. ایسے لیے اس کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی, دیکھو 150 روپے 200 روپے دینا, چھوٹا سا شیشہ لے کے آنا, دو تین دن کے بعد میں پھر بھاگنا. 24 گھنٹے اسے ضرورت تھی. اس وقت بھی ضرورت تھی جب یہ سو رہا ہو. آدمی جب بیدار ہوتا ہے تو میری زندگی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اس کا, اس کو احساس رہتا. لیکن جب وہ سو جاتا ہے تو اس کو کیا کیا احساس رہتا. اس کے باوجود چونکہ اس کا جسم زندہ رہنا ہے, تو اس واسطے اس کو زندہ رکھنے کے واسطے جس چیز کی ضرورت تھی, وہ باہر میں ہوا کی ضرورت تھی, اندر میں پنکھے کی ضرورت تھی, پنکھے کے متحرک ہونے کی ضرورت تھی. تو اندر پنکھا بنایا, متحرک کیا, باہر ہوا رکھی, سانس کے کھینچنے پھینکنے کا ایک نظام. آدمی سوتا رہتا ہے مگر چلتا رہتا ہے. سب کے پاس ہے نا پنکھا, ہے اس کے پتیاں بھی پنکھے کے ذریعے سے رہتے شاید, بلکہ وہ دیکھ کے بنائے گی کیا یہ لوگ. صرف اتنا ہی کافی نہیں تھا, اسے روشنی کی ضرورت تھی. ایک دہکتا گولا نکال دیا, پورے عالم کو روشن کرتا ہے ایک ہی بلب. اب وہ بھی تحقیق کرنے والے بول رہے ہیں اس سے بھی بڑے بڑے بلب ہیں کہتے. کوئی ایسی بھی مشین بنتی ہے تو اس کے لیے بہت سی خارجی چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی. اس کے لیے پروردگار عالم نے ایک لمبا چوڑا نظام بنایا انسان کی روزی روٹی کا, غذاؤں کا, پل پلاری کا. اس کی جسمانی حیات کے لیے ضروری تھا پانی, تو پروردگار عالم نے پانی کا ایک عظیم الشان نظام بنایا. پھر پانی بنانے والے نے بھی پانی ایسا بنایا کہ آج لوگ حیرت میں, تحقیق کر کے ہم بہت بڑی تحقیق کر لیے بول رہے ہیں کہ جلنے والی گیس, جلانے والی گیس ملی تو پانی بن جاتا, بجھانے والا پانی. ان کی قدرت بھی دیکھو کیسی, ایک گیس ہے جلنے والی اور ایک گیس ہے جلانے والی, وہ دونوں ملے, ایک جلنے والا ایک جلانے والا ملا تو بجھانے والا بن جاتا. اللہ کی قدرت دیکھو کیسی ہے. ارے بھائی, پروردگار عالم نے یہ سب کچھ بنایا, پیدا فرمایا. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ایسا ہو کہ جس نے تمہارے ساتھ میں یہ کرم فرمائی کر رکھی ہے, اس کی عبادت کرنا تو تمہارا فطری لازمی تقاضا ہے, کرنا ہی چاہیے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. لوگوں, اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. تو اللہ جل شانہ کے خالق ہونے کا علم حاصل ہو تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جل شانہ سے سب سے زیادہ محبت ہو. اسی لیے اللہ کو ماننے والا اللہ کو سب سے زیادہ چاہتا ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا, الذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والا اللہ کو سب سے زیادہ چاہتا ہے. اب ہم نے اللہ کو خالق مانا مگر پتہ نہیں کس کس کی چاہتا میں لگ گئے, بنانے والے کی ہی محبت دلوں میں نہیں. اس واسطے ایک تو ان کے احسانات کو ذہن میں رکھنا, ان کی نوازشات کو دیکھتے رہنا, اور ساتھ ساتھ دید نوازش کیا کرو. ان کے دینے کی, ان کی عطا کی, ان کی بخشش کی, ان کی کرم فرمائی کی کو دیکھتے رہنا. یہ خالق کو خالق کی حیثیت سے ماننے کا ایک لازمی تقاضا ہوتا ہے. جتنا زیادہ احسانات یاد کریں گے, جتنا زیادہ ان کی نوازشات پر غور کریں گے, جتنی زیادہ ان کی عنایتوں پر فکر ہوگی, اتنا ہی زیادہ ان کی عظمت, ان کی محبت, ان کا تعلق میں اضافہ ہوگا, اور اندرون میں خارجی اثرات سے پیدا ہونے والی غفلت دور کرنے کے واسطے ایک دوسرا نظام چلانا. وہ نظام ہے ان کو کثرت سے یاد کرنے کا, ذکر رہنا, فکر رہنا. پہلا حصہ فکر سے متعلق ہے, یہ دوسرا حصہ ذکر سے متعلق ہے. اب یہ فکر ہے نہیں ہے بول کے نہیں ہے, ذکر ہے نہیں ہے بول کے نہیں ہے, مگر گائے کی فکر ہے, گائے کا ذکر ہے, وہ دیکھ لینے کا کام ہے. سب فکر میں, اتنا زیادہ فکر میں ہے کہ ٹینشن ہو جا رہا, اور اتنا زیادہ فکر میں ہے کہ شوگر ہو جا رہی, اور اتنے زیادہ فکر میں ہے کہ صحت خراب ہو جا رہی. کائے کی فکر میں پوچھے تو آئی اس طرح بولتا ہے, یہ فکر ہے میرے کو, وہ فکر ہے. اصل جو فکر کرنے کی تھی وہ فکر ہی نہیں. ذکر سب کی زبان پہ ہے مگر کائے کا ذکر ہے سب کو معلوم ہے. رات دن صبح شام اندر بھی ذکر چل رہا, باہر بھی چل رہا, مگر کائے کا ذکر چل رہا وہ دیکھو. مادی چیزوں کا, فانی چیزوں کا, پیسوں کا, کاروبار کا, تجارت کا, کھانے کا, پینے کا, لین دین کا, شخصیات کے حالات پر تبصروں کا, تذکروں کا, صبح سے لے کے شام تک ذکر کا ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے. بزرگان دین کے پاس میں نہ وہ تھا یا نہ یہ, نہ یہ تھا, اس واسطے یہ دو تھے جو اصل رہنا چاہیے تھا. ان کے پاس فکر بھی تھی حق کی اور ذکر بھی تھا حق کا. اب ایسی صورت میں جس کا دل دماغ پوری طریقے سے ادھر ہو, ایسی صورت میں اس کا جو بھی عمل ہوگا وہ ایسی اس روشنی میں ہوگا جو بھی آپ حضرات نے سنا. حضرات صوفیاء کرام نے, بزرگان دین نے دراصل خالق سے ہٹا کر, مخلوق سے ہٹا کر لوگوں کو خالق سے جوڑنے کے لیے جو طریقے اختیار فرمائے, ان میں سے ایک بنیادی طریقہ یہی علم اور فکر کو صحیح کرنے کا طریقہ تھا. اسی واسطے ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس وقت میں لوگ مذہب والے کے پاس تو آتے ہیں مگر مذہب کی نسبت پر کم, مطلب کی نسبت پر زیادہ آتے ہیں. اللہ جزائے خیر دے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, ان کی خدمات کو بےحد قبول فرمایا. ان کے پاس میں کوئی مطلب کے واسطے بھی آتا تھا تو اس کو مذہب سے جوڑ دیتے تھے, وہی مطلب کے واسطے آتا تو اس کو مذہب سے جوڑ دیتے تھے, کوئی مطلب ہی ہوتا تھا تو اسے مذہبی بنانے کی فکر کر دیتے. مثلاً کوئی آتا آدمی اگر اپنی کچھ مشقتیں, اپنی کچھ دشواریاں, اپنے کچھ مسائل پیش کرتا تو حضرت اس کو فرماتے ہمیشہ طہارت سے رہا کرو, دین کا ایمان کا تو اہم شعبہ ہے نا, اگر تم طہارت سے رہو گے تو یہ تو گندی ناپاک جو چیزیں ہیں نا ان کا تسلط نہیں ہوگا. عام طور پر یہ خراب اور گندی چیزوں کا جو تسلط ہوتا وہ گندگیوں کی وجہ سے ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ بھئی یہ دعا پڑھو وہ دعا پڑھو, فرض نماز کے بعد پانچ ٹائم پابندی سے بولتے تھے. اس کا مقصد بھی پورا ہو رہا اور وہ مذہب سے بھی جڑ رہا. اس کے ساتھ ساتھ اس کا عقیدہ بھی درست کرنے کی طرف متوجہ رہتے, وہ یہ دعا ہے یہ عمل ہے, اس کے بعد میں پروردگار عالم سے مانگنا کہ وہی ضرورت پوری کرتے ہیں, عقیدہ بھی درست ہو گئی. تو عقیدہ درست کرنا, عمل درست کرنا, فکر صحیح کرنے کی کوشش و جدوجہد کرنا چاہیے. اس کے بجائے آج کل لوگوں نے پتہ نہیں ان چیزوں کو کن مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی. وہ سمجھ رہا اس سے میری ضرورت پوری ہوگی, یہ سمجھ رہا اس سے میری ضرورت پوری ہوگی, حالانکہ نہ اس سے ضرورت پوری ہوتی نہ اس سے ضرورت پوری ہوتی, دونوں کی ضرورت اس سے پوری ہوتی. جون سی بھی ضرورت ہو, جب تک کہ یہ شعور بیدار نہیں ہوا یہ میں عابد ہوں معبود کا تصور ہے کہاں آخر. تو دوستو یہ اعتبارات الوہیت میں خالق ماننے کے نتیجے میں اس کی تفصیلات پر نظر آدمی جب کرے گا تو ایسی صورت میں اس کا تعلق سب سے زیادہ اپنے تعالیٰ جل شانہ سے قائم ہوگا اور اس کے دل کا رخ ادھر ہو جائے گا. تو علم کے حصوں میں ایک علم حق, علم حق کے اعتبارات پہ یہ پانچ پہلو آپ کے سامنے اس وقت میں رکھے گئے. اس میں سے ہر پہلو آدمی کی زندگی کو صحیح راہ پر لانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. خالق سمجھ میں آ گیا اس سے جڑ جاتا آدمی, اب اسے یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھائی تم پانچ وقت کی نماز پڑھو, وہ تو اس میں محسوس کرے گا اپنی تسکین اور اپنے دل کا سکون کہ وہ ہمیشہ پروردگار عالم کی یاد میں لگا رہے, اور پھر اس کی حالت اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مصداق بن جاتی ہے کہ اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں. اچھا اب دوسرا پہلو دیکھو, مالک ہونے کا, اس کا ذرا جائزہ لینا اپنا خاص طور سے. مالک وہ ہے, میں غلام ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ غلام جس زمانے میں ہوا کرتا تھا, لوگوں کا غلام, ان کا کمایا بھی تو اس کی کمائی اس کی نہیں رہتی تھی. انسان ہونے کے باوجود ان کے پاس میں وہ ایسا رہتا تھا جیسے کوئی چوپایا رہتا ہو. تو ہمارے مالک حق تعالیٰ ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, اور غلام کا کام ہے مالک کی مرضی پورا کرنا. اللہ کے مالک ہونے کو سب مانے کہ نہیں مانے؟ یقیناً مانے. تو پھر ایسی ضرورت میں ان کے منشے کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے, اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اب آدمی جائزہ لے اپنا اور دیکھے کہ میں کتنا ان کے مالک ماننے کا حق ادا کر رہا ہوں, اور اپنے مملوک اور غلام ہونے کا ثبوت کتنا دے رہا ہوں. اپنی مرضی زیادہ چل رہی کہ ان کی مرضی اپنے اوپر, وہ ذرا دیکھ لو. کہیں کہیں اپنی چلی لیکن زیادہ تر ان کی چلی. بھائی چلو بشری تقاضے کے تحت کچھ کر لیا ہوں, لیکن یہ دیکھو کہ زیادہ کس کی چل رہی. اصلاً تو پوری ان کی چلنی چاہیے, اپنی چلنی ہی نہیں چاہیے. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ایک موقع پر خاص, ہماری کب چلی تھی جو اب چلے گی, جب چلی انہیں کی چلی. اب ہم دیکھیں کہ ہماری اپنی زندگی میں ہماری اپنی ہم چلا رہے ہیں یا جو مالک حقیقی ہے اس کی. تو معمولی سی چیز نہیں ہے, کلمہ پڑھ لینا, اللہ خالق ہے بول لینا, اللہ مالک ہے بول لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے, اس کا کچھ تقاضا ہے. کسی آدمی سے پوچھو, ارے یہ رات دن گئی کو بھاگ دوڑ کر رہے, جی چھ گھنٹے کام کر لیے, بہت کر لیے تھے, یا آٹھ گھنٹے گئی کو کر رہے ہیں, دس گھنٹے گئی کو کر رہے ہیں, کیا بولتے؟ گھر میں بیوی ہے مل صاحب, بچے ہیں مل صاحب, ان کی ذمہ داری ہے. ارے بھائی یہ سب ذمہ داریاں لکھا ہے کیا تمہاری بکلیٹ میں ہے؟ بکلیٹ میں ہے کیا؟ جی نہیں ہے. لگا ہوا ہے محنت کر رہا ہے, بکلیٹ میں لکھا ہوا نہیں ہے. مجھے نہیں ہے میاں نہ بکلیٹ میں یہ ہے. نہیں وہ قبول کیا بول کو ہے نا, وہ قبول کیا, میں یہ سب قبول کیا. زہد خالق مان لیے, مالک مان لیے پروردگار کو, تو یہ سب قبول کیا بولے جیسا ہے, سمجھو جو سنایا جا رہا ہے آپ کو. جی یہ نہیں چلے گا کہ آپ یوں کہتے ہیں بیوی سے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تجھے یہ دلاؤں گا وہ دلاؤں گا, یہ سلاؤں گا وہ سلاؤں گا, ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا, کچھ بھی نہیں. خالق قبول کیا تھا بولا تھا, چلتا نہیں چلتا. اوپر چلنا شروع ہو جاتے کچھ دوسری چیزیں. بھائی یہ واقعتاً سوچنے کی چیز ہے. کبھی کبھی آدمی جب غور کرتا ہے سنجیدگی کے ساتھ میں, تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے دین کے بارے میں بہت کوشش کی, دین اپنایا بھی, دین پہ چلے بھی, دین سیکھا بھی, دین سکھایا بھی, دین کو سمجھے بھی, ایسا بھی سمجھ میں آتا کبھی کبھار. کبھی کبھی ذرا سنجیدگی سے سوچے تو ایسا سمجھ میں آتا کہ ابھی اپن لوگوں کو ابتدائی چیزوں کی ہوا نہیں لگی. یہ مالک مانا پروردگار عالم کو, اب کس کی مرضی چلنا چاہیے؟ جو مالک ہے اس کی مرضی چلنا, کس چیز پہ چلنا؟ جس جس چیز کا وہ مالک ہے ان تمام چیزوں پہ چلنا, جس جس چیز کا وہ مالک ہے ان تمام چیزوں پر اس کے چلنا. اب ذرا پلٹ کے پوچھ کے آٹھ دن کے بعد میرے کو بتانا کس کس چیز کے مالک آپ ہیں اور کس کس چیز کے مالک وہ ہیں. جی تو سمجھ میں آئے گا کہ صاحب میرے پاس سے میری اپنی کوئی سی بھی چیز نہیں ہے. جسم ان کا ہے, جان ان کی ہے, حیات ان کی ہے, سماعت ان کی ہے, بصارت ان کی ہے, کلام ان کا ہے, قوت ان کی ہے, ارادہ ان کا ہے. باہر ہے سو کمائی اور مال روزی, ہر ہر چیز ان کی ہی ان کی ہے. قرآن شریف میں ہے یہ مضمون. اللہ پاک نے فرمایا سب چیزیں اللہ کی ہیں, آسمانوں میں جو کچھ ہیں, زمین میں جو کچھ ہیں, آسمان زمین کے بیچ میں جو کچھ ہیں, زمین کے نیچے جو کچھ ہیں. ارشاد ربانی ہے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى, سب چیزیں ان کی ہیں. انہوں نے کہا تو میری اور آپ کی چیزیں ہیں کون سی؟ ہاں کچھ چیزیں ہیں, مگر یہ تعلیم ہی حاصل کرے تو معلوم ہوتا کیا چیزیں ہیں. سو اپنے عیب اپنے ہیں, نقائص اپنے ہیں, حاجت مندی اپنی ہے, محتاجی ہماری. باقی جتنی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں ان استعمال کردہ چیزوں میں سے تو کوئی سی بھی چیز اپنی نہیں ہے. اور کسی بھی شخص سے پوچھو بھائی تمہارا مالک حقیقی کون ہے, بولتے تو اللہ بولتا. غنیمت ہے کہ بولتا ہے, یہ بھی غنیمت ہے, لیکن بولتا ہے سمجھے بغیر بولتا ہے. سمجھوں بات اسے سمجھ میں آئی نہیں, کھلی نہیں اس کے اوپر. زبانوں کا استعمال غلط ہے, ہاتھ پاؤں کا استعمال غلط ہے, ارادوں کا استعمال غلط ہے, جو سمجھ بوجھ رکھی ہوئی ہے اس کا استعمال غلط ہے, جو نظر ہے اس کا استعمال غلط ہے, جو سوچ کی صلاحیت ہے اس کا استعمال غلط ہے, جو جسم میں قوت ہے اس کا استعمال غلط ہے. ظاہر ہے کہ یہ صورتحال عابد باقی رکھتی آدمی کو, تو عابد نہیں رہے گا نا وہ, تو اللہ کی عبادت کرنے والا تو نہیں ہو سکتا وہ. اسی لیے بھائیو سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ علم کا ہے, علم کا. اگر اتنا سمجھ میں آیا تو آدمی کی زندگی صحیح ہو جاتی اپنی ذاتی عمل کے اعتبار کی. ایک دوسرا پہلو علم کا وہ بھی ہے جو آج کل خصوصیت کے ساتھ مختلف فرقوں, فتنوں, نظریات, افکار کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. اس جہت سے بھی صحیح علم ہونا ضروری ہے, ورنہ جو جس قسم کا نظریہ پیش کر رہا, چونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں تو اسے قبول کر لیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور بعض بعض تو ایسے سمجھدار رہتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی مسئلے میں پوچھ لیتے, اس کا جواب ویسا دے دیے جیسا قرآن و سنت میں ہے, تو جواب میں کیا بولتا, نہیں وہ فلاں صاحب ایسا بول رہے تھے, بولتا جس سے بولے اس سے سنتے ہیں. علم تو ہے نہیں قرآن کا حدیث کا, اس کے نتیجے میں کوئی بول رہا میاں یہ اسلام سے جڑے ہوئے رہے تو بڑے مسائل ہیں, عیسائی بن جاؤ بڑی سہولتیں ہیں, عیسائی بن جانا. کوئی آگے کہہ رہا ہے نبوت کا سلسلہ بند ہو جانا تو اچھی چیز نہیں ہے, اس واسطے میں نبی ہوں بولے تو مان لینا چاہیے, بول کے قادیانی بن جا رہے. کوئی آگے بول دے رہا مسیح بھی میں چھوں, مہدی بھی میں چھوں, علم تو ہے نہیں نا, اس کے ماننے والے بھی بن جا رہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو یوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب صحابہ کرام عام لوگوں کی طرح تھے, ان کی باتوں کا کیا اعتبار ہے, ان کے بارے میں اعتماد ختم ہو گئے. اعتماد ختم ہو جانے کا مطلب ہے کہ پورے اسلام کی بنیاد ہی متاثر ہو گئی, اس لیے کہ اسلام تو اس کے اولین طور پر لوگوں تک پہنچانے والے تو حضرات صحابہ کرام ہی ہیں. اب علم نہیں ہونے کی وجہ سے ایک طبقہ وہ ہے جو ان کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے, اور ایک طبقہ وہ ہے جو یوں کہہ رہا ہے کہ صاحب حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئی, پتہ نہیں کتنی صحیح ہیں کتنی غلط ہیں, اس واسطے اس کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے. بولے تو حدیثوں کا انکار کرنے والوں کا ایک فرقہ وجود میں آ گیا. یہ تو حال ہے 20-25% لوگوں کا, باقی 70-75% لوگوں کا کیا حال ہے؟ 70-75% لوگوں کا یہ عالم ہے کہ انہیں اللہ سے کوئی بحث نہیں, اللہ کے رسول سے کوئی بحث نہیں, عمل سے کوئی بحث نہیں, ایمان سے کوئی بحث نہیں, دنیا, لذتیں, خواہشیں, چیزیں, آرزوں اور مانوں کی تکمیل, مادی مفادات, اغراض فاسدہ, خواہشات نفسانیہ, یہی ان کی تمام محنتوں فکروں کا مرکز بنا ہوا ہے. پرایوں کا نہیں بولو اپنوں کا, अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिल जाए, अच्छा रहने को मिल जाए, अच्छा घूमने को मिल जाए, बस ये चक्कर में पड़ गए। तो खौलेक साहब के हमारे तहफ़ ख़त्म नबूवत के एक कारकुन ने बताया कि एक गाँव में जाके एक बड़े मियाँ को समझाया करते, अरे कहे को जी जिंदगी पूरी इस्लाम में गुजार के आखिर में कादियानियत कबूल करके कादियानी कहे को बन गए, इस्लाम से कहे को फिर गए। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जी नबी थोड़ा ही है, वो तो ऐसा था और वैसा था, हमारा तो ईमान होना चाहिए नबी अलैहिस्सलाम पर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो उन्होंने बोला कहते ना वो पैगंबर को मैं जानता ना ये पैगंबर को जानता, उन्होंने 10-20 रुपए देते रहते बोल के, हाँ तुम जो बोले वही बोल रहे। उम्मत में गुमराही की ये शक्लें सूरतें बनती जा रही, और एक बड़ा तबका मुसलमानों का ख्वाहिशात में, जरूरियात जिंदगी में, मादा परस्ती में, लज्जतों ख्वाहिशों की तकमील में लगा हुआ है। 10-20% जो हिस्सा है वो इस तरीके से गुमराहियों का शिकार हो रहा है, और इन तमाम किस्म के मफासिद के पीछे बुनियादी जरूरी इल्म से महरूमी है। इसीलिए पहली बात बताई जा रही है कि भाई नजात के लिए इल्म जरूरी है, अल्लाह के बारे में भी इल्म हो, मखलूक के बारे में भी इल्म हो, और सच्चाई और हकीकत और दीन के बारे में भी इल्म हो। उसके लिए राबता रखो अहले इल्म से, मगर इल्म की अहले इल्म से राबते का जो मकसद है वो जहन में रहना। बीच में एक बात आ गई थी मुजाकिरे में, अहले इल्म से कुछ लोग राबता रखते हैं मतलब का, मजहब का नहीं रखते, हालांकि असल मसला तो वो है, बाकी की जो चीजें वो तो ज़ेली हैं, ज़िमनी हैं। तो मौजूदा दौर में पैदा होने वाले नए नए फितनों से तहफ्फुज़ के लिए अहले इल्म से करीबी राबता रखना। और चूंकि ये खास मौजू से मुतालिक अपना ये इजलास होता है, इसकी बिना पर आपको एतबारात उलूहियत के ज़ेल में कुछ बातें सुनाई जा रही हैं। खालिकियत के तकाजे में क्या होना चाहिए, अल्लाह को खालिक माने तो उसके तकाजे में क्या होना चाहिए, अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होना, और अल्लाह के मालिक होने को मान लेने के नतीजे में क्या होना चाहिए, अपनी मर्जी नहीं चलाना। मोटे मोटे सबका याद रहना है, लंबे छोड़े इरफानी तकरीर ना करे तो समझ में नहीं आ रहा लोगों को। अपने बारे में अपन देख लेते रहना, ये काम मैं कर रहा हूँ उनकी मर्जी से है, मेरी मर्जी से है, ये बहुत सारी खराबियाँ ख़त्म हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी। बाज़ बाज़ लोगों को हसद का मरज़ बहुत रहता, उनको देख के जलना, इनको देख के जलना, अक्सर लोग आते रहते बोलते रहते मौल साहब वो क्या हुआ नहीं मालूम, लोगों को भी हसद जलन बहुत हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ बोलते रहते। अल्लाह का मालिक होने का इस्तेहज़ार आदमी को और अल्लाह के हाकिम होने का इस्तेहज़ार आदमी को, ये मरज से आसानी से छुटकारे का सबब बन जाता। हज़रत सैयदना हातिम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की आयत पढ़ी, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयाति दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में हमने लोगों की ज़रूरतों को हमने तकसीम किया। उन्होंने कहा कि यह आयत पढ़ने के बाद में तो मैं तो किसी से भी जलना ही छोड़ दिया, क्यों, इस वास्ते कि तकसीम उन्होंने करे, मुझे जितना मिला उनके देने से मिला, उसे जितना मिला उनके देने से मिला, ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कम मिला उसके रोकने से, और ऐसा नहीं हुआ कि उसको ज़्यादा मिला मेरे देने से, ऐसा तो हुआ नहीं। जिसको जो मिला उनके देने से मिला, तो तकसीम तो ये अल्लाह की तरफ से हुई है, जब तकसीम अल्लाह की तरफ से हुई है तो उसको इतना कहो उसको इतना कहो बोल के जो सोचते रहते ना, उसका काम बन गया मेरा नहीं बना, उसकी ज़रूरत पूरी हो गई मेरी नहीं हुई, मैं जहाँ का वहीं छू ने इतने आगे बढ़ गया, ये जो मसले रहते ना, अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ है। अल्लाह कहते हैं हमने तकसीम किया, अल्लज़ी खलक़ कुल्ल शय फ़क़द्दरहु तक़दीरा, ہر چیز کا اللہ نے ایک اندازہ بنایا, انہوں نے تقسیم کیا. ایک صاحب کو تو بہت بیماری تھی, ان سے بھی یہی بات کہی گئی کہ بھائی کس کو کیا مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے, اس سے کیا جی تمہارے کو کیا ملا, اس میں انہوں کا کیا کرو بولے وہ کرو بس. تم کو جو ملا ہوا ہے اس میں انہوں نے کیا کرنے کو کہا وہ کرو, تمہارے کو جو ملا وہ بھی دوسرے کے دینے سے ملا, اسے بھی جو ملا دوسرے کے دینے سے ملا, تمہارے کو اس سے بحث کیا ہے. بلکہ سیدھی سی بات یہ کہ جس کو زیادہ ملتا نا اس کے لیے مسئلہ بھی بڑا ہے, جس کو کم ملا اس کا مسئلہ چھوٹا ہے. سمجھ میں آنے کے بعد سے بولتا ہوں. ایک آدمی وہ ہے جسے 5,000 روپے ایک صاحب دیے, اور ایک آدمی وہ ہے جسے 5,00,000 روپے دیے. اس کو بولے 8 دن کے بعد میں واپس بھی دے دینے کا ہے میرے کو, اور یہ 5 دن 8 دن ہی کیا کرے اس کا حساب بھی دینے کا ہے. 5,000 بھی دے دینے کے چھ, 5,00,000 بھی دے دینے کے چھ, باقی یہ 5 دن 8 دن کے واسطے جو رکھ لیے اس میں کیا کرے وہ بتانے کا بھی ہے. ان کی کس کو پریشانی زیادہ ہے بھائی؟ اس کے پاس 5,000 کا مسئلہ ہے, اس کے پاس پریشانی بھی کمی تھوڑی سی ہے نا. اور تیسرا بھی بازو کھڑا ہوا تھا, اس کو کچھ بھی نہیں دیے. انہوں نے کیا بول رہا, اچھا ہوا بھائی اپن تو بچے. اس کو 5,000 کا حساب دینا ہے, اسے 5,00,000 کا حساب دینا ہے, اس کو حساب ہی نہیں دینا ہے تو کون مزے میں ہے؟ اب آدمی کیوں جل رہا ہے ان لوگوں کے حالات پر, ان کو ملنے والی چیزوں کے اوپر؟ یہ دراصل بنیادی حیثیت سے ضروری علم اور اللہ کے بارے میں صحیح تعارف نہ ہونے اور اپنے بارے میں صحیح آگاہی نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں ہیں. وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی اس قسم کی چیزیں. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کی یہ برکت ہے کہ اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب آدمی یہ بیماریوں میں گرفتار ہوتا کیوں ہے. آخر صلاحیت کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ, جس کو جتنی صلاحیت دی ہے اتنا وہاں اس کا حساب دینا ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو جتنا علم دی ہے اس کو وہاں اس کا حساب دینا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس کو جتنا مال دی ہے اس کو اس کا حساب وہاں دینا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس کو جتنی قوت دی ہے اس کو اس قوت کے بارے میں حساب دینا ہے کہ نہیں ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے یہ بیماریوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے یہ بات مان لی کہ مولا تعالی خالق ہیں, اور جب مان لیے کہ مولا تعالی مالک ہیں, اور جب مان لیے کہ مولا تعالی حاکم اور رب ہیں, تو ایسی صورت میں میرے ذمے کیا کام ہے؟ مجھے وہ کرنا ہے. اس پس منظر میں سنایا جا رہا ہے کہ خالق ماننے کے نتیجے میں سب سے زیادہ ان کو چاہنا, اور مالک ماننے کے نتیجے میں اپنی مرضی چھوڑ دینا, اور حاکم اللہ کو ماننے کے نتیجے میں ہر چیز پر انہی کا حکم جاری کرنا, اپنا حکم نہیں. اپنا حکم ہوگا تو ان کے حکم کے تابع ہو کر ہوگا. جیسے 7 سال کا بچہ ہو گیا تو بچے سے کہیں گے نماز پڑھو, تو یہ نماز ادا کرنا اپنا حکم تو نہیں ہے نا, اللہ کا حکم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کی تلقین کرو, 10 سال کا ہو جائے تو اس کو تاکید کرو. ابھی جو تاکید کر رہے ان کے حکم کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, اور اس سے چھوٹا ہے نہیں پڑھ رہا, 7 سال کا نہیں, 4 سال کا ہے, 5 سال کا نہیں پڑھ رہا نماز, تو ایسی صورت میں بولے نہیں تو پڑھنا ہی پڑھنا جی. ایسی صورت میں اپنا چرائے جیسا ہو جاتا پھر. ہاں ماحول دو اس کو گھر کا, شوق دلاؤ, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. تو ہر چیز پر ان کا حکم چلنا. مثال کے طور پر مال ہے, مال پر ان کا حکم چلنا میرا نہیں. ان کا حکم کیا ہے؟ کہاں خرچ کرنا کہاں نہیں, اور کتنا خرچ کرنا کتنا نہیں, اور کب خرچ کرنا کب نہیں, اور کب دینا کب نہیں دینا, یہ سب احکام شریعت میں. ضرورت پہ خرچ کرنا, اسراف میں نہیں خرچ کرنا, جگہ پر خرچ کرنا, بے جگہ نہیں خرچ کرنا. ضرورت پر خرچ کرنا، بلا ضرورت نہیں خرچ کرنا، جتنا کرنا ہے اتنا ہی کرنا، جہاں نہیں کرنا ہے وہاں نہیں کرنا، جس کو نہیں دینا ہے وہاں نہیں دینا. نہیں دینا بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے نبی علیہ السلام کے واسطے سے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض کیا، دوستی بھی اللہ کا حکم ہے، دشمنی بھی، دینا بھی اللہ کا حکم ہے، نہیں دینا بھی، مگر محل جان لینا، کس سے دوستی، کس سے دشمنی. علم نہیں ہونے کے نتیجے میں معاملہ ہر معاملے میں الٹا ہو گیا. جہاں محبت کرنا تھا وہاں بغض شروع کر دیے، جہاں بغض رکھنا تھا وہاں دوستی شروع کر دیے. ماں باپ سے، رحمی رشتے داروں سے محبت کرنے کا تھا، ان سے بغض رکھنا شروع کر دیے. شیطان سے، شیطان نما انسانوں سے بغض رکھنا تھا، ان سے دوستی رکھنا شروع کر دی. کبھی کبھی بولتے ہوں گے کہ شیطان سے میں کبھی دوستی نہیں کرا بول رہی، لیکن اگر برے وسوسے پہ عمل کرے تو پکی دوستی کا ثبوت دے دیا سمجھو. انہیں دکھتا نہیں نا اس واسطے دوستی کب کرا، میں انہیں دکھائش نہیں، میرے کو ملائش نہیں میرے کو، بول کے کبھی کبھی اندر والا خیال ڈال دیتا. برے خیال آیا اور اس کے اوپر عمل کر لیے تو سمجھ جانا چاہیے کہ شیطان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، اور اس کے وسوسے پہ عمل کر کے دوستی کا ثبوت پیش کر دیا. ایسے ہی کہیں دینا کہیں نہیں دینا، دونوں احکام. تو جہاں دینا ہے وہاں نہیں دے رہے، جہاں نہیں دے رہے وہاں دے دے رہے. ماں باپ کو نہیں دے رہے، حقیقی بھائیوں بہنوں کو نہیں دے رہے، خاندان کے غریب رشتے دار پریشان حال ہیں ان کو نہیں دے رہے. وہ کس سے کی کیسا کی کنیکشن قائم ہو گیا، انہیں بولی اتنے پیسے بھیجا دے بولے تو بھیجا دے رہے. جہاں نہیں دینا ہے وہاں دے رہے، جہاں دینا ہے وہاں نہیں دے رہے. تو حاکم ماننے کے نتیجے میں ہر ہر چیز پر ان کا حکم جاری کرنا، اور اللہ جل شانہ کو رب ماننے کے نتیجے میں جو ضرورت ہو اللہ ہی سے مانگنا. جو ضرورت پوری ہوئی اللہ نے پوری کی، اس کا اعتقاد و یقین رکھنا. اور کسی معاملے میں میں ضرورت پورا کرتا ہوں کا جملہ زبان پہ نہیں لانا. ہاں سبب کے طور پر ہم استعمال میں آ جائیں، سبب کے طور پر کوئی استعمال میں آ جائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. اسی کو فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی دکھنے والے ہاتھ کی قدر نہیں کرتا، وہ نہیں دکھنے والے ہاتھ کو کیا پہچان سکتا ہے، کیا قدر کر سکتا ہے. اب میرے بھائیو، یہ جو چار چیزیں ہیں، خالق، مالک، حاکم اور رب، اس کے تقاضے سمجھ میں آ گئے. جب اس کے تقاضے سمجھ میں آ گئے تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کا نام عبادت. اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہی عبادت ہے. اسی واسطے پانچویں مرحلے میں کیا کہا جاتا ہے، معبود حق تعالیٰ ہیں. تو خالق ہیں، مالک ہیں، حاکم ہیں، رب ہیں، معبود ہیں. یہ پورا مضمون گویا یوں سمجھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ ہمیں بیان فرمایا گیا ہے. اس واسطے کہ الہ وہی ہے جس میں یہ صفات موجود ہیں، کامل صفات رکھنے والا، اور ناقص صفات سے پاک جو ہے اسے کہتے ہیں اللہ، اور وہی ہے الہ، الہ حقیقی، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اس واسطے سب صفات رکھنے والا بھی نہیں بولنا، کوئی صفات نہیں رکھنے والا بھی نہیں بولنا. سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے تین صاحبین سے میں سے ایک صاحب سے پوچھا تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو اس نے کہا کہ اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمام صفات رکھتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم تو بتوں کی پرستش کرتے ہو. دوسرے سے پوچھا تم کس کی عبادت کرتے ہو، اس نے کہا کہ اس کی کرتا ہوں جس کو کوئی صفت نہیں رکھتا. فرمایا کہ تم وہم کی عبادت کرتے ہو. تیسرے سے پوچھا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمام کامل صفات رکھتا ہے, جو تمام ناقص صفات سے پاک ہے. فرمایا کہ ہاں تمہارا معبود صحیح. تو الہ وہ ہے جو تمام کامل صفات رکھتا ہو, جو تمام ناقص صفات سے پاک ہو. جیسے حیات کامل صفت ہے ان میں ہے, موت ناقص صفت ہے اس سے اللہ کی ذات پاک ہے. قدرت کامل صفت ہے ان میں ہے, عاجزی ناقص صفت ہے اللہ اس سے پاک ہے. علم کامل صفت ہے ان میں ہے, اور جہل یہ ناقص صفات ہے اسے اللہ کی ذات پاک ہے. ارادہ ایک کامل صفت ہے ان میں پائی جاتی ہے, اور ارادے سے ہی بھی محروم رہنے کی جو حالت ہے, بے ارادتی جسے کہتے ہیں, وہ ایک ناقص حالت ہے, اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. دیکھنا بولنا سننا کامل صفات ہیں, اللہ جل شانہ اس سے متصف ہیں. قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہیں, اور انہوں نے کلام فرمایا ہے, یہ سب ان کی صفات ہیں. اس کے بالمقابل ناقص صفات ہیں, اللہ کی ذات سے پاک ہے, گندا ہونے سے پاک ہے, بہرا ہونے سے پاک ہے, گونگا ہونے سے پاک ہے. تو کامل صفات حق تعالی کی اور ناقص صفات سے پاک حق تعالی وہ ہے الہ. لا الہ الا اللہ میں اس بات کا اقرار کیا گیا ہے, اور اس کی تھوڑی سی تفصیل چار پانچ اسماء حسنہ کی صورت میں آپ کو سنائی گئی. باقی آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جتنے اسماء حسنہ ہیں وہ سب کا مجموعہ اللہ, تمام صفات کاملہ کا سے متصف اور تمام صفات ناقصہ سے پاک ذات کو اللہ کہتے ہیں, اور ہم نے لا الہ الا اللہ میں اسی کا اقرار کیا ہے, اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ زندگی میں یہ تبدیلی آئے. اس کے لیے علم ہو, اب اس علم کے تقاضے کے مطابق عمل جو ہوگا وہ صحیح عمل ہوگا, اور انہی کے واسطے چونکہ کرنا ہے تو پھر یہ اخلاص ہوگا, اور نجات کے واسطے یہ تین بنیادی چیزیں ہیں بھائیو, علم کا ہونا, عمل کا ہونا, اور اخلاص کا ہونا. آج کی ملاقات میں اسی پر اکتفا کیا جا رہا ہے. حق تعالی جل شانہ صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. میں دیکھو ان شاء اللہ العزیز 8:05 پر جماعت کھڑی ہوگی, 10 منٹ کا وقت ہے, آپ حضرات اس میں تیاری کر لیں. ایک اعلان, دوسرا اعلان یہ ہے کہ ابھی ماہ فروری شروع ہونے والا ہے, اس کا دوسرا ہفتہ اور اتوار محبوب نگر میں سلسلے کا 2 روزہ اجتماع ہے, آپ حضرات اسے محفوظ رکھیں اپنے فون میں یا اپنی ڈائری میں, اور کوشش کریں اس بات کی کہ آپ وہ پورے 2 دن وہاں سلسلے کی تعلیمات کا جو نظام چلتا ہے فجر سے لے کر عشاء تک کا, ہفتہ اور اتوار کو سیکنڈ سیٹرڈے سنڈے آئندہ مہینے کی محبوب نگر مدرسے الکوثر میں ہوگا, آپ اس تاریخ کو یاد رکھیں. اور اگر آپ چاہیں تو وہاں اپنے ساتھ میں خواتین کو بھی اس اجتماع میں استفادے کے لیے شریک کروا سکتے ہیں, لیکن اس کا خیال رہے کہ عورت ایک سوئی کے ساتھ سننے والی حالت میں اگر ہے تو ایسوں کو لا لینا, استفادہ کرا لینا ٹھیک ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم.